کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہے نا؟ مسافر خانے میں آدمی جی تو نہیں لگاتا، چاہے ریلوے اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، وی آئی پی لاؤنج بھی ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی دیر کا نفع اٹھا لیتا ہے آدمی، لیکن معلوم ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، لہذا اگر خدا تعالیٰ مال دے دے تو اس نعمت کا جو ہے فائدہ اٹھائے، آرام کے لیے اور آسائش کے لیے انتظام کر لے، لیکن اس کی تمنا میں لگے رہنا، اس کے پیچھے درپے ہو جانا اور اس چکر میں آخرت سے غفلت کرنا، یہ تو بڑا جرم عظیم ہے اور حماقت عظیم ہے. یہ شخص جو ہے احمقوں کا سردار ہے. جو آدمی دنیا کے پیچھے اس قدر لگ جائے کہ آخرت کو پیچھے کر دے، دنیا کو مقدم رکھے، فکر آخرت جو ہے ہر معاملے میں آخرت کو مقدم کرے، ہر معاملے میں، زندگی کے معاملے میں بھی، صحت کے معاملے میں بھی، فراغ کے معاملے بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کہ اغتنم قبل خمسن، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کی قدر کر لو. اسی لیے فرمایا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد پھر آدمی پچھتاتا ہے، اور ان پانچ چیزوں کو کے ہوتے ہوئے ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پھر پچھتاتا ہے، کیونکہ ہر پانچ چیز جو ہے اس میں تغیر آ جائے گا. تو اس لیے کیا تغیر آ جائے گا کہ قدر کر لے جوانی کی، کیونکہ اس میں تغیر آ جائے گا بڑھاپے سے. اسی طرح صحت کی قدر کر لے، اس میں تغیر آ جائے گا بیماری سے. اسی طرح مال کی قدر کر لے، اس میں تغیر آ جاتا ہے فقر سے، تنگی سے. اور زندگی کی قدر کر لے موت سے پہلے، کہ زندگی میں تغیر آ جاتا ہے موت سے. اور فراغت کی قدر کر لے مشغولی سے پہلے، کہ فراغت مشغولی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آج فراغت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے مشغولی سے. تو مسافر خانے میں کوئی ان پانچ چیزوں کو نہیں کرتا کہ بھئی ہم یہاں کوئی بنگلہ بنا لیں، کوئی جو انتظام آرام کا، آسائش کا مستقل کر لیں. کوئی مسافر خانہ ہے، جیسی چائے ملی ویسے پی لی کہ چلو بھائی منزل پہ جا کے اچھی سی پی لیں گے، ابھی جو ہے گزارا کر لو، یہاں نزلہ زکام سے حفاظت ہو جائے، چائے پینے سے گرمائی آ جائے اور حفاظت ہو جائے. لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہاں ذرا اچھا کوئی کمرہ بنا لیں، کہ بنگلہ بنا لیں، کچھ محنت کریں، یہاں گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں ٹھہرنا ہے. یہی ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کی اتنی ہی حقیقت ہے. کہتے ہیں دو ڈھائی منٹ، لیکن اتنی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ ایک آدمی سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس میں سے کیا اس کے ساتھ لگ کے آیا، تو جتنی نسبت اس انگلی کی تری کو ہے، تری آئی نا انگلی میں سمندر سے، پانی سے، تو اس تری کے مقابلے میں سمندر کی کیا حیثیت، اس تری کو کیا حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے زندگی، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. تو اب دیکھیں کہ کیا کرنا چاہیے. اور زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، طریقوں کو بدلنا ہے، طریقے کو بدلنا ہے بس. وہی پیٹ ہمارے ساتھ بھی ہے، وہی پیٹ دنیا دار کے ساتھ بھی ہے، وہی پیٹ کافر کے ساتھ بھی ہے، وہی مسلمان کے ساتھ بھی ہے، وہی طریقے اولاد وغیرہ کام کاج کاروبار تجارت سب، سارے انسان اس کے محتاج ہیں، اور سارے انسان کے ساتھ یہ ضروریات زندگی اور غموم اور بیماریاں اور سب چیز ہر انسان کے ساتھ ہے، کہ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان کا جینا اور ہے اور کافر کا جینا اور ہے، کافر کا طریقہ اور ہے، مسلمان کا طریقہ اور ہے، بس طریقے کو بدلنا ہے کہ طریقہ ہمارا اپنے مالک اور خالق کا بتایا ہوا ہو، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہو، بس کام بن جائے گا۔ اب جو ہے آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، وہی کام جانوروں کے طریقے سے بھی کر سکتا ہے، اور وہی کام کافر کے طریقے سے بھی کر سکتا ہے، وہی کام مسلمان کے طریقے سے بھی کر سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر سکتا ہے۔ تو بس اتنا کرنا ہے کہ کام اتنا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، اور کوئی زیادہ بات نہیں ہے۔ اب طریقہ بدل گیا تو یہی اس کا کام عبادت بن گیا۔ کافر کو کھانا، کافر کھانا کھاتا ہے، اس کو تو کوئی عبادت کا ثواب نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو کفر پہ ہے، تو اس کا تو کوئی بدلہ خیر نہیں ملے گا اس کو، اس کو سزا ملے گی، ہر کام پہ سزا ہے، ہر کام پہ اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے ہر کام اگر طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو وہ عبادت کا عبادت ہے، 24 گھنٹہ عبادت میں ہے اگر سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے، اور بیوی کا شوہر کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے، اور یہی کام کافر کر رہا ہے، کافر ہنس رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یا بیوی ہنس رہی کافر کے ساتھ، کافر شوہر کے ساتھ، تو یہ اس کا ہنسنا خدا تعالیٰ کے مزید غضب کو دعوت دیتا ہے کہ ظالم یہ میری نافرمان ہے پکا، اور پھر یہ ہنس بھی رہا ہے، پھر ہنس بھی رہا ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک انتہائی لائق ہے، خدمت گزار ہے، اور جو ہے وہ تابے داری کرتا ہے، خوش رکھتا ہے باپ کو، تو جب وہ بچہ ہنستا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا لائق بیٹا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہنسے، خوش رہے۔ بتائیے، جو باپ کو خوش رکھے گا تو باپ چاہے گا نہیں کہ یہ بھی خوش رہے، میرا بیٹا بھی خوش رہے، کیونکہ میرا بہت عزیز ہے، میری خدمت کرتا ہے اور میرے کام آتا ہے، تابے داری کرتا ہے۔ تو اور دوسرا بیٹا جو ہے اس کی انتہائی نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، زبان چلاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو باپ کو بہت غم ہوتا ہے کہ ظالم مجھے اتنا ستاتا ہے اور کتنی ڈھٹائی سے یہ ہنس رہا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جب اللہ کے لائق بندے، فرما بردار بندے ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے یہ بندے جو مجھے خوش رکھ رہے ہیں تو یہ بھی خوش رہے ہیں۔ لیکن باپ کا چاہنا اور ہے، اللہ کا چاہنا اور ہے۔ باپ چاہتا تو ہے کہ میرا بیٹا خوش رہے، لیکن وہ عاجز ہے، قدرت نہیں ہے اس کو خوش رکھنے کی، ہے نا، وہ عاجز ہو سکتا ہے باپ، لیکن اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ وہ اپنے بندے کو خوش رکھے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین والا آسمان کو والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ اس کو زمین میں خوش رکھے، تو اور وہ کوئی عاجز نہیں ہے، پوری قدرت ہے ان کو، اور ان کو ایسی قدرت ہے کہ بغیر اسباب کے وہ خوش رکھ سکتے ہیں، بغیر اسباب کے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ نوکر چاکر ہے، نہ مال و دولت ہے، لیکن ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ہنسے رہے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی محبت کا مزہ ایسا ہے، اللہ کی محبت کا درد و غم ایسا ہے کہ گویا کہ ایک آدمی شامی کباب کھا رہا ہے مرچوں والے. اب مرچ کے بغیر شامی کباب میں بھلا کچھ مزہ ہوتا ہے بغیر مرچ کے؟ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی کھانا نہ کھائے اور نمک ہی نمک چاٹتا رہے, مسائل نہ سمجھے فضائل ہی فضائل سنتا رہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ جو آدمی کھانا نہیں کھا رہا محض نمک چاٹ رہا ہے, تو یہ کہنے لگے کہ اس کو بلڈ پریشر ہو جائے گا, کیونکہ بلڈ پریشر رہتا ہے نا, تو ان کو فوراً یہ یاد آ گیا. یہ بھول گئے کہ کھانا ہی نہ کھائے گا تو اس کا کیا بنے گا, کھانا تو کھایا ہی نہیں. تو یہ ہے معاملہ. کیا کہہ رہا تھا؟ شامی کباب. اب بغیر مرچ کے کیا مزہ ہے اس میں, ہے نا؟ تو ایک آدمی مرچوں والا شامی کباب کھا رہا ہے, چٹپٹا مسالہ لگا ہوا ہے اس میں, اور کھاتا جا رہا ہے, سبحان اللہ کہہ رہا ہے, آنسو بھی نکل رہے, میں سی سی بھی کر رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خوب گرم مرچوں والا کھانا ہے, کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے, ناک سے بھی دھواں نکل رہا ہے. تو ایسا وہ کھا رہا ہے, اب اچانک کوئی دوست آ گیا, کہا کہ ارے تم تو بھائی بڑی مشکل میں ہو, تمہارے تو آنسو نکل رہے ہیں, لاؤ یہ مجھے دے دو میں کھا لیتا ہوں. کہے گا میاں جاؤ, یہ مزے کے آنسو ہیں, یہ چٹپٹا کباب میں کھا رہا ہوں, یہ خوشی کے آنسو ہیں, مزیداری کے آنسو ہیں. یہ جو آنسو تم سمجھ رہے ہو کہ تکلیف کے آنسو ہیں, تکلیف کے نہیں ہیں, یہ تو چٹپٹا شامی کباب میں کھا رہا ہوں, یہ اس کے آنسو نکل رہے ہیں. ہاں یہ کہے گا کہ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ اس میں, تم بھی مزہ لے لو, ذرا اللہ کی محبت کے غم اور درد و غم کا مزہ تم بھی لے لو. تو یہ حال ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اپنے بندوں کو خوش کر دیتے ہیں ان کی, کیونکہ اس خوشی کا تعلق اور سکون کا تعلق کھال سے نہیں ہے, جسم سے نہیں ہے, دل سے ہے, دل سے ہے خوشی کا تعلق. ایک آدمی جھوپڑی میں ہے وہ خوش ہے مست ہے, اور ایک آدمی بنگلے میں ہے خیالات خودکشی کے آ رہے ہیں اس کو, کس طرح میں مر جاؤں ذلت اور رسوائی کے خوف سے. کل بھی بتایا تھا کہ ایک ہندو نے, ہمارے حضرت نے یہ سنایا تھا, یہ ہندو نے پارک بنایا بہت بڑا اور اس کا نام رکھا نہرو پارک, تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر لے, ٹیکس بچ جائے میرا, یہ ہو جائے ہو جائے. تو مگر کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے تو کوئی اس کے اس میں نہیں آئی, دھوکے میں ٹیکس کے لیے اس کو بہت لمبا چالان بنا دیا اس کا. کہاں تھے بھائی آپ اتنی دیر سے ہیں, یہ تو ہیں اور بہت دیر ہوئی ہیں, معاف تو کر دیا, لیکن قریبی لوگوں کو جلدی آنا چاہیے, دور والے سویرے آ جاتے ہیں. خیر مولانا کی خدمت بھی کرتے ہیں رات رات میں, رات وہیں تھے کیا؟ ہاں اس وجہ سے ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ نہرو پارک اس نے نام رکھ دیا, اور بہت ہی رئیس تھا, بہت مال تھا اس کے پاس, جبھی تو اتنا لمبا ٹیکس بنا. تو جب ٹیکس کا چالان ملا تو اس نے خودکشی کر لی, ڈر کے مارے, خوف کے مارے, غم کے مارے. کیا فائدہ ہوا اس کے مال کا؟ تو یہ مال والے جو ہے یہ اس میں پھنس جاتے ہیں بیچارے. تو ایسے مال کے اندر معلوم ہوا مال میں سکون نہیں ہے, خوشی مال میں نہیں ہے, بلکہ سکون اور خوشی اللہ کے اختیار میں ہے, اور وہ اس کو عطا کرتے ہیں جو ان کی کامل تابعداری کرتا ہے. جیسی تابعداری ویسا اس کو سکون عطا ہو جاتا ہے. قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ویسے تو جس کو چاہے عزت دیں, جس کو چاہے ذلت دیں, مالک ہے وہ, لیکن قاعدہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ فرما بردار ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو آرام سے رکھتے ہیں, آرام پہنچاتے ہیں, تو بغیر اسباب کے بھی وہ خوش رکھتے ہیں. اسباب نہیں ہے لیکن دل مطمئن ہے, خوش ہیں. ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں, تو بس آخرت کو مقدم رکھو ہر معاملے میں. اسی طرح سے فکر کو بھی مقدم کریں, جس طرح عمل میں مقدم کریں فکر کو بھی مقدم کریں دنیا کی فکروں پر. سمجھ گئے بات, یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مقدم رکھنا اعمال میں ہے اور ایک مقدم رکھنا فکر میں ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ جس نے آخرت کی فکر کو مقدم رکھا اس کے سارے کام اس کے تابع رہیں گے. فکر کے تابع ہوتے ہیں سب کام, جیسی فکر ہوگی ویسا ہی وہ اس کے عمل پہ اثر آئے گا. دنیا کی فکر زیادہ ہے اس لیے دنیا کے عمل زیادہ سرزد ہوتے ہیں, دنیا کے لیے زیادہ تگ و دو رہتی ہے, پاک دوڑ رہتی ہے. اور جو فکر آخرت کی زیادہ ہو جائے, بھائی مسلمان مثلا سمجھو کہ ایک مقدمہ کسی پہ ہو گیا خدا نخواست کورٹ میں پیشی, اب اس کے سارے انداز بدل جاتے ہیں کہ نہیں, ناشتے کا وقت بھی بدل جاتا ہے, ناشتہ بھی بدل جاتا ہے, دوستی یاری بھی چھوٹ جاتی ہے, غم غم میں پڑے ہیں. لیٹی ایک صاحب تھے ہمارے حضرت, ان کی نقل فرماتے تھے ایسے کہ وہ بلا وجہ کی ان کو ٹینشن انہوں نے سوار کی ہوئی تھی اپنے اوپر, تو مسئلہ تو تھا لیکن مسئلے کو انہوں نے کچھ زیادہ ہی پہاڑ کی طرح بنا لیا. تو وہ ان کی نقل فرماتے تھے ایسے حضرت, یہ لیٹے رہتے ہیں چھت کو دیکھتے رہتے ہیں سیدھے چت لیٹ کے, تو سارے طور اتوار انداز بدل جاتے ہیں کہ نہیں. ابھی اگر کسی پہ مقدمہ ہو جائے چہرہ بھی بدلتا, اثرات بھی بدل, ہوائیاں بھائی السلام علیکم, ہاں بھائی وعلیکم السلام, ادھر چلے جائیں گے, ارے بھائی کیا بات ہے, سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے, ہاں یار بس کچھ پریشانی ہے. اب بیوی کہہ رہی ہے بھائی اتنا عمدہ گرم گرم ناشتہ بنایا, ہاں ہاں کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے لے لیں گے کر لیں گے, یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نے کسی کو نہ دکھلایا ہو یہ نہ دکھلایا آگے, لیکن سب جانتے ہیں کہ کوئی اگر کورٹ میں کورٹ کا چلان آ گیا تو ناز انداز اتوار طور طریقے سب بدل جاتے ہیں. تو ایک مقدمہ ہمارا وہاں ہے چل رہا ہے آخرت میں, اس کی فکر پیدا کر لو بس. یہ اور اس یہ تو خود بخود جو ہے یہ فکر تمام اعمال پہ مقدم ہو جائے گی خود بخود, اور ہمارے انداز بدل جائیں گے, اتوار بدل جائیں گے, طور طریقے بدل جائیں گے. پھر یہ اعتراضات پیدا نہیں ہوں گے کہ دین میں اتنی سختی کیوں ہے, یہ نہیں کرو یہ نہیں پہنو, فلاں نہیں کرو فلاں نہیں کرو, پھر تو کہے گا بھائی یہی کرنا ہے اور کچھ کام ہی نہیں کرنا ہے, ہے نا, کورٹ ہی جانا ہے مجھے تو, وکیل سے ملنا ہے بھائی مجھے تو, سب کام چھوڑو, ناشتہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں, وہیں جا کے کچھ پی لیں گے کھا لیں گے. تو یہ ایک مقدمہ آخرت کا بھی ہے تیار, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو بس اپنے آخرت کی فکر کو دنیا کی فکر پہ مقدم کرنا ہے, بس کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی, ہے نا. اب اس سلسلے میں کیا مشورہ کرنا, تو اپنے کسی کو مربی بناؤ شیخ بناؤ, اس سے مشورہ کرتے رہو کہ ہم اپنے دن رات کیسے گزاریں, زیادہ اپنے اس فکر کو مقدم کس طرح کرنا ہے, کیا کریں ہم جو یہ ہماری فکر مقدم ہو جائے, تاکہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہماری زندگی اچھی ہو جائے, بہتر سنور جائے ہماری زندگی. بس یہ ہے, یہ شعر تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر کسی کو آسانی سے یاد ہو جائے گا, ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, کتنا آسان شعر ہے لیکن کتنا نصیحت آموز اور کتنا کام کا شعر ہے. ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں مخلوق کی خاطر سے بہت کچھ ہم ایسے کام کر ڈالتے ہیں جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور بہت کام ایسے مخلوق کے لیے کرتے ہیں کہ جو آخرت سے غفلت کا باعث ہے, ہماری آخرت کھو جاتی ہے ان سے. یہی زیادہ میل جول, زیادہ دعوتیں کھانا, ادھر جانا ادھر جانا, اور جو ہے وہ زیادہ دوستیاں کر لینا. اب کیا کریں یار, فلاں تو 10 دوست بنائے ہوئے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ جب دوست بنا لیا تو اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، آج بھائی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اب نہیں جاؤں گا تو وہ تو ناراض ہوگا، اور اس کا حق بھی ہے کہ دوست کے باپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کو جانا چاہیے اس کی تسلی کے لیے، تعزیت کے لیے، تو اب نہ جائیں گے تو یہ بھی تو حق مارا آپ نے. ایسے ہی آپ اب فلاں دوست کے آج اس کے ولیمہ ہے بھائی، اب وہ کہے گا بھائی ہماری خوشی میں ضرور آنا، اب کہیں گے یار وہاں تو جانا ضروری ہے. تو اس طرح سے ہر ایک کے یہاں کسی کے یہاں عقیقہ ہے، ارے بھائی تم ضرور آنا، میرے بچے کا تو عقیقہ ہے آج، تم نے تو آنا ہی ہے، اب کیا کریں بھائی جانا ہی ہے کیونکہ وہ گہرا دوست ہے. ارے بھائی آج میرے بچے کی ختنہ ہے اب یہ ختنہ کی رسمیں بھی ہیں آج کل، آج میرے بچے کی ختنہ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے وہاں آ کے کیا کرنا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی رسم بن گئی ہے آج کل کہ وہ ختنہ میں بھی بلاتے ہیں، ختنہ کی بھی دعوت کرتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کھلاتے ہیں یہ ساری غفلت کی باتیں ہیں، رسومات، منگنیاں. اب وہی ہو تو قریبی تعلق ہے بھائی، جانا پڑے گا، بلایا بھی بڑے اصرار سے ہے کہ ضرور آنا ہے آپ نے، اب نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا. ادھر شیخ کی مجلس بھی ہے، ادھر دین کی بات بھی ہے، ہاں بھائی کرنا تو ہے لیکن آج تو ضروری ہے بھائی وہاں جانا ہے. ارے بھائی فلاں نے بلایا ہے وہاں جانا ضروری ہے، فلاں دوست کے یہاں آج یہ معاملہ ہو گیا، آج اس کی منگنی ہے، آج اس کی سہیلی ہے تو مائیوں ہے، آج اس کی مہندی ہے، آج اس کی اپٹن ہے، آج فلاں ہے، آج دماغ ہے، بھائی جانا تو ضروری ہے. اور ادھر کچھ ہاں بھائی دین کا ہے تو صحیح لیکن ابھی تو مجبوری ہے، وہاں چلے گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آخرت کو پیچھے ڈال رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، اور میل جول اتنے بڑھا لیے کہ اب ناراضگیاں، اگر نہیں جاؤ تو ناراضگی اور جاؤ تو ادھر دین کھو رہا ہے. تو میل جول بھی مناسب حد تک رکھے، بس زیادہ دوستیاں نہ پالے، زیادہ تعلقات نہ بڑھائے، اور جہاں پر غیر ضروری ہو جانا، چاہے تعلق ہے کم دوستی ہے لیکن غیر ضروری ہے جانا، کوئی ضروری نہیں ہے. ایسے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر جاننے والے کے نکاح میں جانا فرض ہے، یہ کون سی شریعت ہے، کس نے بتایا؟ اب میرے الحمدللہ 10 بھانجیاں ہیں اور بھی بہت سارے کثیر الاولاد خاندان میں ہیں اور قریبی عزیز ہیں. اب اگر ہر ایک کے میں اس میں شرکت کرنے لگوں تو میرا کیا بنے گا سوچو، پھر یہاں میں آپ کو نظر آؤں گا؟ میں تو یہاں نظر ہی نہیں آؤں گا. تو اور بھی رشتے دار ہیں تو کوئی دیکھ لو کہ بھائی کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. خصوصاً آج کل تو رسومات اس قدر ہے، نکاح بھی ہالوں میں ہونے لگے تھے لیکن اب خدا خدا کر کے کچھ لوگوں کو اتنی سمجھ پیدا ہوئی ہے کہ نکاح مسجد میں اچھا ہے تو نکاح کر لیتے ہیں مسجد میں. اب ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے چلے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اب کہاں تک جائیں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی آپ نے ضرور آنا ہے، کہاں تک جائیں؟ تو اس لیے بھائی میل جول بھی کم رکھو مناسب حد تک، اور دوستیاں کم رکھو، اور ہر جگہ جانے کو ضروری نہ سمجھو کہ جانا فرض ہے. شریعت نے ایسی کوئی پابندیاں نہیں رکھی ہیں، جہاں جا سکو ٹھیک ہے، نہیں جا سکو معذرت کر لو کہ ہم نہیں آ سکتے. باہر اب یہ لوگ آئے ہیں، بتائیے. ہر شخص جو ہے وہ اہتمام رکھے تب تو فائدہ ہے، جو کچھ بات بتائی جائے دین کی اس کو اہمیت سے اور پابندی سے اس پر عمل کرے. تو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بہشتی زیور ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا یہ مکتبہ عمر فاروق کا یہ کافی بہتر ہے، یہ مکتبۃ البشریٰ کا ہے، جن میں سے کوئی لے لے، پورا 11 حصے ایک جلد میں ہوتے ہیں وہ لے لے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور اس کا مطالعہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں لیکن کریں، اور جن لوگوں نے کیا وہ تو خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ ہمیں بے حد فائدہ ہوا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تھا ان کے بعد میں ان کو خیال ہوا، اب ان کو بہت افسوس ہے کہ مجھ کو رونا آ رہا ہے کہ پہلے ہی کیوں نہیں میں نے پڑھ لیا، یہ کتنی غلطیاں ہم سے ہو گئیں، کتنی کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، اس کا کیا ہوگا. تو بہشتی زیور کا مطالعہ خصوصاً چوتھا حصہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہے تو پورا پڑھنے کا، تعلیم کرنے کا نہیں ہے. جیسے ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے گھر والوں کو بیٹھا کے سناؤں گا، تو ایسا نہیں ہے، اس میں مسائل مختلف ہیں. تو پوچھ لیں کہ کون سی حصہ جو ہے تعلیم کا ہے سب کے سامنے، اور کون سا حصہ خود پڑھنے کا ہے، تاکہ اس پر عمل کیا جاوے. تو اس لیے جو ہے وہ عورتوں کے لیے تو پورا کا پورا پڑھنا ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے تو فی الحال ساتواں حصہ جس میں اصلاح اخلاق سے متعلق باتیں ہیں، ضرور بھی ضرور پڑھیں. اور یہی اس کی تلخیص میرے حضرت کے اصلاح اخلاق کا رسالہ ہے، وہ تلخیص ہے اس کی، خلاصہ وہ پڑھیں. اور نہیں تو روح کی بیماری اور ان کا علاج، یہ کتاب آج کل شاید ملتی نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے آج کل، اللہ کرے دوبارہ چھپنی شروع ہو جائے، تو یہ اس کا مطالعہ رکھیں. اور چوتھا حصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے اولاد کی پرورش کے طریقے سے ناواقف ہے، اور بہت کوتاہیاں اس میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اولاد میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور بگاڑ وہ پیدا ہو رہا ہے جس کی اصلاح بعد میں جا کے ناممکن ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بیج جیسا ہوتا ہے ویسا پھل آتا ہے. بیج ہم خراب ڈال دیں گے تو پھر اس میں نیم کے بیج میں آم کا پھل آنا ممکن نہیں رہتا، الا ماشاءاللہ کوئی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بیج تو ہم ٹھیک ڈال دیں تاکہ ہماری ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں، بیج ہم صحیح ڈال دیں. تو اس لیے وہ باتیں ایسی کام کی ہیں اس میں اولاد کی پرورش سے متعلق کہ وہ باپ بھی پڑھے اور ماں بھی پڑھے، خوب پڑھے، بار بار پڑھے. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ محاسبہ کرتے رہیں کہ ہمارا عمل اس کے مطابق ابھی ہوا یا نہیں ہوا. اور دوسرے شوہروں کے حقوق، جس میں ہمارے معاشرے میں زبردست کوتاہیاں ہیں، زبردست، اور میاں سے نباہ کا طریقہ، دونوں ایک ہی طریقہ وہ ہے مضمون، یہ عورتوں کو پڑھنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی فضائل ہیں قرآن پاک پڑھنے کے، اور نماز کے فضائل اور حج کے فضائل، تو اس سے شوق بڑھتا ہے. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ فضائل تو پڑھنے سے شوق بڑھتا ہے، لیکن مسائل پڑھنے سے قبولیت ہوتی ہے. ورنہ اگر نماز کی کوئی شرط رہ گئی، شرط نماز ہیں سات، ان ساتوں شرطوں میں سے ایک شرط رہ گئی، نماز ہی نہیں ہوگی. جب یہ معلوم نہیں ہوگا تو کتنے لوگوں کی ابھی بہشتی زیور سے اصلاح ہوئی، صبح جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے مسائل روزانہ بیان ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ تو باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، اب کیا کریں. اب نماز قضا کا مسئلہ یہی ہے کہ جتنی نمازیں نہیں ہوئیں اس کا حساب لگاؤ، اندازہ کرو اس کا اچھی طرح کہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، پھر اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے قضا پڑھتے رہو، ادا کرو. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، یا موت آ گئی، تو اس سے پہلے وصیت لکھ کے جاؤ کہ ہمارے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں، اس کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ سب لکھا ہوا اس میں. یہ مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو بغیر وصیت کیے مر جائے گا، بغیر وصیت کیے مر گیا تو اب اس کے پاس اس کا ترکہ بھی نکلا تو اس میں سے اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ وارثوں کا مال ہو گیا. ہاں اگر وصیت کر گیا تو پھر اس کے ترکے میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، ایک تہائی مال میں سے وصیت پوری کی جائے گی، باقی ترکے میں جائے گا. تو وصیت نہیں کر کے گیا تو گناہ لے کے گیا اپنے ساتھ، ہے کہ نہیں. تو یہ سب مسائل معلوم کرنا ضروری ہے کہ نہیں. تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہشتی زیور میں خود پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، میں خود بھی بلکہ میں استاد سے پڑھ رہا ہوں، تا تاکہ کوئی مسائل وغیرہ کی پیچیدگی بھی ہوتی ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہشتی زیور کو پڑھیں اور جو مسائل سمجھ میں نہ آئے اس کو علماء سے پوچھیں. آج کل آسانی ہے, ٹیلی فون پہ بتا دیتے ہیں, دارالعلوم کورنگی کا نمبر لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے فوراً مفتی صاحب سے معلوم کر لیں. بہشتی زیور کا اہتمام سب کریں گے کہ نہیں؟ ہاں ضرور کریں, چاہے پانچ منٹ کے لیے ہو, لیکن پابندی سے. جیسے ناشتہ ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, کوئی اہم کام ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ اہمیت. یہی عرض کر رہا ہوں کہ فکر پال لیں آخرت کو بنانے کی, تو بس سب کام اس کے پھر تابع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ارادہ کر لیں پکا کہ ہم یہ, اور میں نے پھر بتا دیتا ہوں, بعضی لوگ بعد میں آئے ہیں, کہ ہر مضمون سب گھر والوں کے لیے نہیں ہے. اس میں پوچھ لیں مجھ سے کہ کون سا مضمون سب گھر والوں کو سنانا ہے, کون سا خود پڑھنا ہے, کون سا عورتوں کو پڑھنا ہے. اس میں الگ الگ ہے طریقہ, اور اس کے شروع میں ہر باب کے ہر حصے کے شروع میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس کو پڑھنے کا یا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے, اور نہیں تو مجھ سے پوچھ لیں. تو اس طرح سے پورا بہشتی زیور عورتوں کے لیے تو ہے ہی ہے, عورتیں تو پورا پڑھ سکتی ہیں, لیکن باقی چیزیں جو تعلیمی حصے ہیں اس کے لیے مشورہ کر لیں کہ ہم گھر میں سنانا چاہتے ہیں کون سا حصہ سنا دیں. کیوں فرید صاحب؟ ٹھیک ہے, سب لوگ اہتمام کریں اس کا, اور انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. ہاں دین تو ہے ہی ہمارا ایسا پیارا کہ دین بھی دنیا بھی بن جاتی ہے, اس سے دنیا تو بنی جاتی ہے, دین تو آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے, دنیا بھی بن جاتی ہے, اس سے سدھر جاتی ہے دنیا, معاملات سدھر جاتے ہیں, پٹری پہ گاڑی آ جاتی ہے. ہم بے پٹری کے رہنا چاہتے ہیں کہ پٹری پہ آنا چاہتے ہیں؟ بس پٹری پہ چلنا ہی ٹھیک ہے نا, تو وہ پٹری پہ آ جاتی ہے گاڑی دین سے, اور منزل تک پہنچ جاتی ہے. اب پٹری اگر صحیح نہ ہو تو جانا ہے کوئٹہ, پہنچ گئے لاہور, تو کیسا رہے گا یہ؟ خدا نخواستہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں اور چل رہے ہو خدا نخواستہ جہنم کے راستے میں, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, انجام برا ہے اس کا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میرے مرشد محبوب سیدی حسنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے, یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جا بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے, بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. یہ گلشن درد دل کا
تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، جسے دے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا جانا ہے سودا عالم ہے، مگر سودا جانا بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر ایک سوا اس کے ہم پانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر کی مرنا محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے،
خوشی پر مرنا اور جینا جب ہی نصیب ہوتا ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو مضبوط اور اس سے یہ فنائیت ملتی ہے کہ مخلوق کی پرواہ نہیں رہتی، ورنہ مخلوق کا لحاظ اور مروت اس کو اللہ کی خوشی پر مرنے اور جینے سے محروم رکھتا ہے، جب تک کسی شیخ کی جوتیوں میں فنا نہ ہو جاوے، اپنے نفس کو فنا نہ کر دیں، اپنی ذاتی کو بھول جاوے، تب تک کی خوشی پر مرنا اور جینا نہیں ملتا، اللہ کی محبت کا وہ درد حاصل نہیں ہوتا،
خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، اے روح بندگی بس کی مرضی پر فدا ہونا، اے روح بندگی بس کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، اے روح بندگی بس قسم کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے ہماری خاک اس لمحے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے وہی لمحہ جو میرا ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے
میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار نو رمضان المبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتیں پڑھی جا رہی تھیں. عورتوں کی نماز میں خاص فرق ہے. عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے. دوپٹہ ہو یا اسکارف ہو ہاتھ اندر رہنے چاہیے. سینے پر ہاتھ باندھے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے. مردوں کی طرح چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے. رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھے. مردوں کو حکم ہے کہ پشت کو اپنی سیدھی رکھیں, کمر سر اور کمر کو سرین کے برابر رکھیں. لیکن عورتوں کی نماز میں یہ فرق ہے کہ رکوع میں کم جھکیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں, جیسا کہ مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کو انگلیوں کو کشادہ کھول کر رکھے اور گھٹنے کو پکڑے مضبوطی سے. عورتوں کی نماز میں یہ فرق ہے کہ انگلیوں کو ملا کر رکھیں. عورتیں انگلیوں کو کشادہ نہ کریں. دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھیں اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں. جہاں تک ممکن ہو سکے ٹخنوں کو قریب قریب رکھیں یا بالکل ملا دیں سجدے میں. یعنی یہ عورتوں کی نماز جو ہے اس کی حیثیت سمٹ کے پڑھنے کی ہے اور مردوں کو جیسے سنت بتایا جاتا ہے ویسے ہے. عورتوں کے لیے سمٹ کر نماز پڑھنی ہے. سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف دونوں پیر دانی طرف کو نکال دیں اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دیں اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دیں. قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دانی طرف نکال دیں اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھیں. نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت فی المنام کے بیان میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ارے وہ بھی وہ رہ گئی ہے دنیا کی, آپ لوگ تو بالکل بے ہوش رہتے ہیں, کوئی بھی بس سارے کام جو ہے وہ دوسرا کرے, ہم بیٹھے رہے, کوئی فکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه معالم او متعلم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار, دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے, مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتے ہیں اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں. پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں, مثلا ذکر کرنا, انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا, اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا, اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنی ہیں. خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنی ہیں. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے اللہ, آج تک کی کوتاہیاں, گناہوں کو, خطاؤں کو, غلطیوں کو, غفلتوں کو اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ, آج تک ہم نے جو دنیا داری کی, غفلت کی, دین سے غفلت کی, کوتاہیاں کی, اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ, تمام کے تمام جرائم ہمارے معاف فرما دیں. اے اللہ, تمام جرائم کو معاف فرما دے. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں, غفلتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ, آپ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ, اپنے کرم سے معاف فرما کر اس کی تلافی بھی فرما دیجئے. اے اللہ, خزانے غیب سے تلافی فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ, جتنی مہلک بیماریاں ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں, خصوصاً یہ کرونا کی بیماری ہے, اے اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی, بچے بچے کی حفاظت فرما, اور جو اس میں مبتلا ہو گئے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ, اس مہلک بیماری کو امت پر سے اٹھا لے میرے اللہ. اے اللہ, اس مہلک بیماری کو دور کر دے. اے اللہ, اے اللہ, جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو اپنی قدرت کے کرشمے سے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ, اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی سے نواز دیں. اے اللہ, جن کو تنگی ہے ان کو فراخی نصیب فرما دے. اے اللہ, جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے. اے اللہ, میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ, ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اور میرے مرشد قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو بھی خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت کے گھر والوں کو بھی خوب صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، امن و چین و سکون عطا فرما، عزت و شرف عطا فرما، بلند درجات عطا فرما، حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرشدین کو ہم سے انتہائی خوش کر دے، اے اللہ تقدر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مرشد کے تقدر سے حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں عقل نہیں ہے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، شیخ کی محبت عطا فرما، شیخ کی عظمت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کو ہم سے انتہائی خوش فرما، ہمارے دلوں میں اپنے مشائخ کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور اللہ ہمارے مشائخ کے قلوب میں اے اللہ ہماری محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، اے اللہ ہم سے ان کو انتہائی خوش فرما دے، اور کبھی تکدر نہ آنے دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔